بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین پروگرام مشعل راہ میں سید غلام حسین آبدی کا سلام قبول کیجیے. السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر. عزیز ناظرین، آج پہلی ذیقعدہ فرزند رسول امام موسی بن جعفر علیہ الصلاۃ والسلام کی دختر اور امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی خواہر کی ولادت کا دن ہے. ہم اس پرمسرت موقع پر آپ سب کی خدمت میں دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں. ناظرین، قم کی پاک و پاکیزہ سرزمین، علم و اجتہاد کی سرزمین سے پروگرام مشعل راہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، جس میں ہم امامت کے سلسلے میں گفتگو پیش کر رہے ہیں، جس میں عالی جناب مولانا سید محمد غضنفر فائزی صاحب اپنے بیانات سے ہمیں نواز رہے ہیں. قبلہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. السلام علیکم قبلہ.
علیکم السلام.
آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو.
شکریہ.
اس سے پہلے کہ پروگرام کا آغاز ہو، آپ بھی اگر ابتدائی گفتگو آپ ناظرین کے سامنے کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على حبیبنا وطبیب نفوسنا ومولانا اب القاسم المصطفی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد. جیسا کہ آپ نے بھی مومنین کو مبارکباد دی، کیونکہ یہ مہینہ بہت مسرت والا اور بابرکت مہینہ ہے. اس کی پہلی تاریخ کو حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی ولادت کا روز ہے،
جن کے دوار میں ہم
جن کی خدمت میں ہم ہیں
جی.
اور 11 ذی القعدہ میں حضرت امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے. لہٰذا یہ مہینہ مومنین کے لیے بہت خوشی کا مہینہ ہے. انشاءاللہ تعالی امیدوار ہیں کہ اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے.
آمین. قبلہ، اس سے پہلے کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، حسب معمول پہلے پچھلے پروگرام کا خلاصہ پیش کر دیجئے، اس کے بعد پھر آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں.
پہلے وہ کیپچر نشر نہیں کریں گے جو
آپ.
اچھا، پچھلے پروگرام میں ہم نے ایک بہت اہم موضوع کی طرف اشارہ کیا، وہ یہ تھا کہ ان حکومت اسلامی اور ایک رہبر اسلامی کی شرائط کیا ہیں، کس شخص کو اسلامی حاکم کہا جا سکتا ہے. تو آیات کی روشنی میں ہم نے بیان کیا کہ حکومت کی دو قسمیں ہیں، یا وہ حکومت الہی ہوگی یا وہ حکومت طاغوت کی حکومت ہوگی. اگر اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کے مطابق اور ان کی ہدایات کے مطابق وہ حکومت بنتی ہے اور کام کرتی ہے تو یہ حکومت اسلامی ہوگی. لیکن اگر کوئی ظالم یا جابر کسی طریقے سے مسلمانوں کے اوپر یا اللہ کے بندوں کے اوپر غلبہ حاصل کر لیتا ہے تو یہ حکومت اسلام کی نظر میں حکومت اسلامی نہیں کہلاتی، اگر جو حاکم مسلمان کیوں نہ.
آپ کی گفتگو کا محاصل یہ تھا کہ ہر صورت میں اگر وہ حکومت صحیح اور الہی ہو تو وہ خداوند عالم کی طرف
سے منسوس ہونی چاہیے. اگر منسوس نہیں ہے تو وہ اس کو الہی کہلانے کا بھی حق
نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، یہ رہا پچھلے پروگرام کا خلاصہ. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کے پروگرام کا موضوع کیا ہے. ملاحظہ کیجیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے یہ عرض ہو چکا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عقلاً شرعاً اور عرفاً ضروری تھا کہ اپنا جانشین مقرر فرمائیں. جس طرح حضرت ہر سفر میں اپنا نائب اور جانشین خود معین فرماتے تھے، لیکن سوال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد کسی شخص کو اپنا جانشین و قائم مقام مقرر فرمایا یا نہیں. آئیے عقل و انصاف کے سہارے دلیلوں کی تحقیق کرتے ہیں، اور اگر دلیل معتبر سے کوئی مطلب ہمارے سابقہ اعتقاد کے خلاف بھی ثابت ہو جائے تو ہٹ دھرمی اور ضد بازی سے کام نہ لیں.
مسلم ناظرین ہماری گفتگو ہو رہی ہے امامت کے سلسلے میں، تو اب تک یہ ثابت ہوا کہ امام کا نصب کرنا خدا کا اور رسول کا فرض ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ آیا رسول اللہ نے اس سلسلے میں کوئی اقدام کیا یا نہیں. جی قبلہ، آپ نے جیسا کہ پہلے بھی عرض فرمایا کہ یہ ضروری ہے اور متعدد دلائل صاحب نے اس کو واضح کیا کہ ضروری ہے کہ پیغمبر اسلام کسی کو منسوس کریں، ورنہ وہ حکومت الہی نہیں ہوگی. تو اب سوال یہ ہے کہ آیا پیغمبر اسلام نے اس سلسلے میں کیا اقدام انجام دیے؟
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جیسے کہ عقلاً شرعاً ہم ہر اعتبار سے یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ پیغمبر اکرم کا وظیفہ تھا کہ اپنے بعد اپنے جانشین اور نائب کو خود مقرر فرمائیں، اور پیغمبر اکرم نے بھی اس کے نصب کرنے میں اور اس کے تعین اور اعلان کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی. مخصوصاً سب سے بڑا جو واقعہ تاریخ اسلام کے اندر ملتا ہے وہ یہ حجت الوداع کا واقعہ ہے، جس میں عالم اسلام کا ایک نمائندہ اجتماع ہوا تھا. پیغمبر اکرم کی زندگی میں سب سے بڑا اجتماع ہوا، اور 1,00,000 سے 1,20,000، 1,24,000 تک صحابہ اور مومنین کی شرکت اس میں لکھی گئی ہے. ایک بہت عظیم اجتماع تھا پیغمبر اکرم کی زندگی میں، اور اس سے پہلے شاید عرب کی زندگی میں حج میں اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوا ہوگا. 10 ہجری میں جو پیغمبر اکرم کی وفات کے نزدیک اور آخری ایام تھے، پیغمبر اکرم کی وفات سے 2-2.5 مہینے پہلے، پیغمبر اکرم نے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر فرمایا. اور جب یہ آیت کریمہ سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ رب العزت نے رسول اکرم کو خطاب کیا، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. یہ حج کے ایام میں پیغمبر اکرم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی. حجت الوداع 10ویں ہجری میں جو پیغمبر اکرم کا آخری حج ہے، اور دنیا بھر سے مسلمان جو مختلف ممالک میں علاقوں میں رہنے والے تھے سب اس میں شریک ہیں. پیغمبر اکرم نے حج کے ایام میں مختلف حوالوں سے اپنے جانشین اور نائب کو بیان کرنے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اللہ رب العزت نے اس بات کا ارادہ فرمایا کہ یہ اعلان ہونا چاہیے، اور اس بات کا کیونکہ یہ منصب اتنا مہم منصب ہے کہ یہ خالی اشارے کناروں سے یہ بات جو ہے وہ اللہ اور رسول اس کو پسند نہیں کرتے کہ صرف اشاروں سے اس بات کو سمجھایا جائے، بلکہ بصراحت اعلان ہونا چاہیے. لہذا اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ غدیر خم میں جب حجاج کا قافلہ واپس چلا تو 18 ذی الحج کو پیغمبر اکرم کے اوپر حکم نازل ہوا کہ آپ اس اپنے بعد اپنے جانشین اور خلیفہ کا خود اعلان فرمائیں. اور اس شدت کے ساتھ اس بات کا یعنی حکم آیا کہ پیغمبر اکرم کو کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی آپ اس حکم الہی کا اعلان کریں. فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے اس کا اعلان نہیں کیا تو گویا آپ نے نبوت کو ہی سارا کا سارا، آپ نے نبوت کو گویا جس نبوت کا جانشین نہیں ہے اور جس دین کا محافظ اور اس کا رہبر نہیں ہے اور مفسر نہیں ہے، وہ دین ہے ہی مردہ ہے. وہ گویا آپ نے دین کا کام ہی کیا. اگر اپنے بعد اپنا جانشین مقرر کر کے نہیں گئے اور قرآن کی تفسیر اور امت کا رہبر مقرر کر کے نہیں گئے، گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. دادی یہ اتنا بڑا حکم تھا کہ جو پوری رسالت کے ساتھ برابر تھا، پوری 23 سالہ پیغمبر اکرم کی زحمت اور تبلیغ کے ساتھ یہ برابری کرنے والا حکم تھا. ظاہر ہے کہ یہ بات نماز کو اس سے مقایسہ نہیں کیا جا سکتا، روزے کو اس کے ساتھ مقایسہ نہیں کیا جا سکتا، اس حج کے مسائل کو اس کے ساتھ موازنہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اتنے بڑے مہم ہیں. یہ پوری رسالت کے ساتھ برابری کرنے والا حکم ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ جانشینی اور قیامت تک باقی رہنے والے دین کی بقا کا اس سے ارتباط ہے. لہذا اللہ رب العزت نے کہا اگر یہ کام آپ نے نہیں کیا تو کوئی آپ نے کیا دین کی خدمت آپ نے کیا کی. واللہ یعصمک من الناس، پھر اللہ رب العزت نے پیغمبر اکرم کی تسلی کے لیے اس آیت کو بھی نازل فرمایا کہ آپ نہیں ڈریں, ممکن ہے کوئی خطرہ ہو آپ کے لیے اور ممکن ہے لوگ اس کے بارے میں کچھ شرارت کریں, لیکن میں ذمہ دار ہوں کہ ان کی شرارت سے آپ کو محفوظ رکھوں گا, ان لوگوں کی دشمنی سے, ان لوگوں کی بدگوئی سے اور ان لوگوں کے فتنے سے میں انشاءاللہ تعالی آپ کو محفوظ رکھوں گا. اللہ یعصمک من الناس. جب آیہ شریفہ نازل ہوئی تو پیغمبر اکرم نے غدیر خم تقریباً مکے سے 180 کلومیٹر شمال میں ایک جگہ ہے جہاں جس کو غدیر خم کا میدان کہا جاتا ہے, جہاں پر پہنچ کے چار راستے بن جاتے ہیں.
جی,
ایک طرف جو مدینہ کے حاجی ہیں وہ اپنے راستے پہ ہو جاتے ہیں, جو بصرے کے اور کوفے کے حاجی ہیں وہ الگ راستے پہ ہو جاتے ہیں, جو شام کے حاجی ہیں وہ الگ راستے پہ, جو مصر اور اردن وغیرہ سے جو آئے ہوئے حاجی ہیں وہ وہاں سے, ان کو ایک چار راہ آپ سمجھ لیں اور ایک بڑی بہت بڑا ایک مرکزی جگہ تھی جہاں سے حاجیوں کے اب قافلے جدا جدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہاں اللہ رب العزت نے مکے سے 180 کلومیٹر شمال کی سائڈ میں غدیر خم میں آج کل وہاں پر احرام باندھا جاتا ہے, جوفا کی جو مسجد ہے مسجد جوفا وہ غدیر خم کے میدان میں ہے, وہاں سے حاجی احرام باندھتے ہیں اور مکے جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت پیغمبر اکرم نے وہاں پر اعلان فرمایا کہ جو آگے جا چکے ہیں ان کو پیچھے بلایا جائے, جو پیچھے رہنے والے ہیں ان کو جمع کیا جائے, اور اس اہتمام کے ساتھ پیغمبر اکرم نے صحرا کے اندر امت کو جمع فرمایا, 1 لاکھ سے زائد صحابہ کو جمع فرمایا, اور صحابہ سے پیغمبر اکرم نے یہ مطالبہ کیا کہ اے لوگوں, کیا میں اللہ کا نبی ہوں یا نہیں, کیا میں نے دین کی تبلیغ کی یا نہیں, تمام چیزوں کا اقرار لینے کے بعد آخری سوال جو پیغمبر اکرم نے پوچھا کہ اے میری امت, الست اولا بے انفسکم, کیا میں تمہارے اوپر تمہاری ذاتوں سے بھی زیادہ تسلط رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ہوں, یعنی میرے
معافی ہے قبلہ قطع کلام کے لیے بیچ میں لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ, اس کے بعد پھر آتے ہیں. ناظرین, وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ساتھ رہیے.
الله سبحان الله, الله حمدا لله,
الله يا حنان, الله يا ديان, الله يا حنان, الله يا سبحان,
الله سبحان الله, الله حمدا لله, الله سبحان الله, الله حمدا لله,
الله يا بلال, الله يا سلطان, الله يا غفران, الله يا سبحان, الله يا سبحان,
الله سبحان الله, الله حمدا لله, الله سبحان الله, الله حمدا لله, الله سبحان.
ناظرین, سوال یہ تھا کہ کیا پیغمبر اسلام نے اپنے بعد خلیفہ کو منصوب کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے یا نہیں, جس کے سلسلے میں علی جناب مولانا فائزی صاحب حدیث غدیر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. قبلہ, آپ اس حدیث غدیر کو آپ کامل کیجئے, پھر اس کے بعد اس سلسلے میں جو سوالات ہیں وہ میں آپ سے پوچھوں.
ہاں, تو عرض کر رہے تھے کہ پیغمبر اکرم نے تمام اصحاب کو جمع ہونے کا اعلان کیا
جی
اس میدان غدیر خم میں, اور آج کل وہاں پر چونکہ احرام باندھتے ہیں لہذا ہر حاجی وہاں پر جاتا ہے
جی,
اور بہت سارے حاجیوں کی جو آج بھی جو مصر سے آنے والے حاجی ہیں, اردن سے آنے والے حاجی ہیں, وہ وہیں پر احرام باندھتے ہیں. اور اس جگہ پر پیغمبر اکرم نے جو کہ کوئی جگہ تم اونچی جگہ نہیں تھی, لہذا پیغمبر اکرم نے حکم دیا کہ وہ اونٹوں کے پالان جمع کیے جائیں, اور ایک ممبر بنایا گیا اور بہت اونچا ممبر بنایا گیا
جی,
اور پیغمبر اکرم نے اس کے اوپر کھڑے ہو کر لوگوں سے اقرار کروایا, اور اقرار کروانے کے بعد پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کہاں ہیں, بلایا, اور علی ابن ابی طالب تشریف لائے, ان کو بھی ممبر کے اوپر بلایا, اور حضرت کے ہاتھ کو پکڑ کر یہ فرمایا, اللہم اشہد, اے خدا, اے اللہ شاہد رہنا کہ میں نے ان لوگوں کے سامنے تمہارے ولی کا اور اپنے جانشین کا اعلان کر دیا ہے
جی.
اور پھر فرمایا, من کنت مولاہ, فہذا علی المولا اللہم وال من والا وعاد من عادا، اے اللہ جو علی سے محبت کرے اس سے محبت کرنا، جو علی سے دشمنی کرے تو بھی اس سے دشمنی کرنا۔ یہ تمام تقریر پیغمبر اکرم نے کی، تقریباً ایک گھنٹے کی، آدھے گھنٹے کی ایک بڑی مفصل تقریر ہے، جس میں پیغمبر اکرم نے روز قیامت تک جو اسلام کا نقشہ تھا اور اپنے نائبین کی جو تعداد تھی وہ ساری وہاں پر بیان کی، نہ صرف حضرت علی کی بلکہ پورے 12 امام کیا وہاں پر اعلان کیا کہ میرے بعد یہ ہوگا، اس کے بعد یہ ہوگا، حسن ہوگا، حسین ہوگا، اور تمام ائمہ کا اعلان فرمایا، اور پھر اس کے بعد اتمام حجت کروانے کے لیے پیغمبر اکرم نے علی ابن ابی طالب کو وہاں پر بلا کر لوگوں سے ان کے سامنے یہ مطلب منظر دکھایا، اور اس کے بعد صحابہ کرام نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور بڑی خوشی سے علی ابن ابی طالب کے ساتھ بیعت بھی وہاں پر کی گئی، اور عملاً پیغمبر اکرم نے اپنے نائب اور جانشین کا وہاں پر بصراحت اعلان فرمایا۔
اچھا، بہت بہت شکریہ قبلہ، لیکن یہاں پر بہت سے سوالات ہیں، کئی سوالات اس کے اندر ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بہرحال جب کسی بھی حدیث کے سلسلے میں ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں تو دو طریقے سے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے، ایک تو یہ کہ اس کا مدرک کہ آیا وہ ثابت ہے یا نہیں، دوسرا ہے کہ اس کا وہ مفہوم کیا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال ہمیں اس کے مدرک کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں کرنا ہے، خاص کر کے آپ نے ایک وعدہ بھی کیا ہے کہ شروع میں کہ آپ وہی احادیث پیش کریں گے
یا اہل سنت کی معتبر
کتابوں میں، جو معتبر کتابوں میں ہیں وہ۔ تو میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ حدیث قدیر بہت سی کتابوں میں ہیں، بہت سے اہل تشیع، علماء اہل تشیع کی کتابوں میں ہیں، لیکن ہمیں آپ سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آیا اہل سنت کی کتابوں میں اس کے مدارک پائے جاتے ہیں یا نہیں، اور وہ کس قدر قوی اور مضبوط ہیں؟
واقع غدیر اور پیغمبر اکرم کا علی ابن ابی طالب کی جانشینی کا اعلان کرنا، یہ لاکھوں کے مجمع میں یہ کام ہوا ہے۔ اگرچہ بعد والی حکومتیں جو بنی امیہ کے زمانے میں اسلام کو نیست و نابود کرنے کی جو سازش کی گئی، اس میں وہ تمام چیزیں مٹانے کی کوشش کی گئی جس سے علی ابن ابی طالب، مخصوصاً بنی امیہ نے علی ابن ابی طالب کو تو ہر لعن و طعن کا نشانہ بنایا ہوا تھا، لہذا علی ابن ابی طالب کے آثار کو تو نابود کرنے کی مکمل کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل سے اتنے مدارک اور اتنی کتب اور روایات اب بھی موجود ہیں کہ جو کسی بھی با انصاف آدمی کے لیے قابل انکار نہیں ہے۔ ابھی نمونے کے طور پہ میں ایک دو نمونے یہاں بیان کر دیتا ہوں، پھر میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں، اپنی آنکھوں سے مطلب آپ کو دکھاتا بھی ہوں۔ مثلا ابن حجر عسقلانی، ایک بہت عظیم الشان اہل سنت کے عالم دین ہیں، جن کی کتاب ہے تہذیب التہذیب، انہوں نے وہاں پر باب علی علیہ السلام میں اس حدیث کو نقل کیا کہ جناب ابو ہریرہ نے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے، برہ ابن عازب نے، اور زید بن ارقم وغیرہ، ان اصحاب نے اس حدیث کو، حدیث من کنت مولا فہذا علی المولا کو، یعنی ان بزرگوں نے نقل کیا ہے۔ پھر وہی آغا ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ آغا یہ ابن جریر طبری، جو یہ تاریخ طبری کے مؤلف ہیں، انہوں نے المناقب نام کی ایک کتاب لکھی جس میں اس حدیث کے 105 صحابہ سے 75 صحابہ سے منقول ہونے کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے، ان طرق کو وہاں پر انہوں نے جمع کیا۔ پھر ان کے بعد ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ ان کے بعد ابو العباس ابن عقدہ نے ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے 70 اصحاب سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اور ایک بڑی عجیب بات جو جناب المودت میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں امام الحرمین اگر جوینی، جو جناب غزالی کے استاد تھے امام الحرمین، وہ بڑا ہمیشہ اس بات کا ذکر کرتے تھے، بڑا تعجب کرتے تھے، میں نے بغداد میں ایک جلد ساز جو ہوتا ہے کتابوں کو جلد کرنے والے کے پاس ایک آدمی کتاب دیکھی کہ جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ حدیث غدیر کی اسناد کی 28ویں جلد ہے اور اس کے بعد 29ویں جلد بھی آنے والی ہے۔ تو وہ ہمیشہ اتنا تعجب کرتے تھے کہ جس حدیث کی 28 جلدوں میں سندے صرف جمع ہیں وہ حدیث کتنی محکم ہوگی، وہ کتنی با سند اور کتنی معتبر ترین حدیث ہوگی. لہذا یہی بات کافی ہے کہ با انصاف آدمی جو تاریخ اسلام کی کسی بھی تاریخ اسلام کی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لے، وہاں پر ضرور اس کا تذکرہ ہوگا، مخصوصاً حدیث کی کتابیں. مثلا میں آپ کے سامنے یہ کتاب لے کے آیا ہوں، یہ جو ہے مسند احمد، احمد بن حنبل جو اہل سنت کے ایک عظیم الشان عالم دین ہیں جن کی وفات 241 ہجری میں، یعنی تقریباً ان کی وفات کو 1200 سال گزر رہے ہیں، اور یہ کتاب جو انہوں نے لکھی 230 ہجری میں، یہ کتاب لکھی اب موجودہ کیا ہے 1431 ہجری ہے آج کل، یعنی گویا 1201 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی ہے. 1200 سال اندازہ کریں کہ قدیم ترین کتاب اسلام مسلمانوں کی کتابوں میں سے ہے. اور اس کتاب کے اندر
جلد دکھائیے،
یہ صرف فہرست ہے، یہ نامی جلد فہرست ہے جس کی فہرست ہے، اور اس کتاب کے اندر 15 مقام میں اس حدیث شریف کو، یہاں پر 15 مقام میں اب دیکھ سکتے ہیں اس کو، جائے ان شاء اللہ تعالیٰ میں دوستوں سے گزارش کروں گا یہ دکھانے کی کوشش کریں. 15 مقام میں من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے، یہ اہل سنت کے امام ہیں، بخاری کے امام ہیں، مسلم کے امام ہیں، اور یعنی 1201 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی ہے. تو اس کتاب کے اندر یہ حدیث 15 مقام میں من کنت مولا فہذا علی مولا، پورا یہ واقعہ موجود ہے. لہذا یہ کہنا کہ یہ شیعوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں، یہ شیعوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اس کا، اور یہ کتاب جو ہے معتبر ترین اسلام کی کتابوں میں، اہل سنت کے مخصوصاً جو مذہب کے مطابق. لہذا اس حادثے کو نہ چھپایا جا سکتا ہے نہ مٹایا جا سکتا ہے. بنی اگر مٹا سکتے ہوتے تو بنی امیہ کبھی بھی اس حادثے کا تذکرہ باقی نہ چھوڑتے، لیکن اللہ رب العزت جو چاہتا ہے واللہ یعصمک من الناس، تو یہ واقعہ غدیر ان شاء اللہ تعالیٰ روز قیامت تک باقی رہے گا، اور اس کا تذکرہ بھی رہے گا، اور علی ابن ابی طالب کی ولایت اور امامت کا تذکرہ ان شاء اللہ تعالیٰ باقی رہے گا، ہرگز مٹایا نہیں جا سکتا.
جی بہت بہت شکریہ. یہ تو واقعی مسلم بات ہے کہ تمام عالم اسلام میں اس حدیث، یعنی حدیث غدیر کی حقیقت اور اس کے مدارک اور اسناد کے سلسلے میں کوئی شک و شبہ نہیں پایا جاتا. لیکن یہاں پر اب دوسرا مرحلہ ہے حدیث کے خود معنی میں. حدیث کو سب مانتے ہیں، کوئی عالم اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ اس واقعے کا انکار کرے، لیکن یہاں پر یہ جو فقرہ ہے رسول اسلام کا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، بحث زیادہ تر اس میں ہے کہ آیا یہاں پر یہ مولا سے مراد کیا ہے، کیونکہ مولا وہ لفظ ہے جس کے بہت سے معنی ہیں، ایک معنی نہیں ہے، اس کے بہت سے معنی ہیں. جیسے آپ نے بھی کہا تھا کہ پیغمبر اسلام نے صراحت کے ساتھ بیان کیا، اس میں جو ہے وہ کوئی اشارہ نہیں ہے، لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں ایک ایسا لفظ ہے جہاں پر اس کے کئی معنی ہیں. تو یہ کہاں سے پتا چلے گا کہ یہاں پر پیغمبر اسلام نے وہی معنی مراد لیا ہے جو آپ لے رہے ہیں؟
دیکھیے دوسرا مرحلہ جو ہے وہ چونکہ حدیث کے مفہوم کے بارے میں بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. لفظ مولا کے عربی زبان میں متعدد معنی ہیں، مثلا مولا کا معنی رہبر، مولا کا معنی سرپرست، یہ ایک معنی ہے جو ہم مراد دیتے ہیں. اس کے علاوہ مولا کا معنی دوست
ہے،
مولا کا معنی یعنی جانا وہ غلام ہوتا ہے، مولا کا معنی مثلا ہمسایہ ہوتا ہے، متعدد معنی ہیں.
لیکن زیادہ تر مولد بحث ہے وہ یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مولا کا معنی یہاں پر دوست
ہو. لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے ایک تو یہ کہ علی ابن ابی طالب کے دوست ہونے کا اعلان کرنے کے لیے اس قسم کی تمہیدات کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں جس کا دوست ہوں علی اس کا دوست ہے، میں جس کا مثلاً چچا داد ہوں علی اس کا چچا داد ہے، اس قسم کے معنی تو یہاں پر لیے ہی نہیں جا سکتے. اب یہ کہ علی ابن ابی طالب، میں جس کا دوست ہوں علی ابن ابی طالب اس کا دوست ہے، اس کا اعلان کرنے کے لیے ان تمہیدات کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اور جو مخصوصاً جو پیغمبر اکرم نے یہاں پر جملہ فرمایا الست اولا من انفسکم، اے لوگو میں تم سے یہ سوال کرتا ہوں کہ میں آیا تم پر اولویت رکھتا ہوں ہر جہت سے یا نہیں رکھتا؟ سب لوگوں نے اقرار کیا. جب یہ اقرار کیا، یعنی اولویت پیغمبر کس معنی میں ہے؟ یعنی حکومت، سلطنت اور رہبری کے اعتبار سے. تو سب نے جب اقرار کیا تو پیغمبر اکرم نے اس اقرار کے ذیل میں حضرت نے فرمایا من کنت مولا، جس کے اوپر میں اولویت رکھتا ہوں، جس کا میں سرپرست ہوں، جس کا میں رہبر ہوں، علی ابن ابی طالب اس کے رہبر ہیں. لیکن یہاں پر دوسرے کسی معنی کا اصلاً تصور ہی غلط ہے کہ جس کا میں چچے کا بیٹا ہوں علی اس کے چچے کا بیٹا ہے، جس کا میں مثلاً ناصر ہوں اس کا علی ناصری، یہ کوئی مفہوم ہی نہیں رکھتا کہ یہ چیزیں وہاں پر بیان کی جائیں. لہذا یہ جملہ فقط اور فقط اس کا ایک معنی ہے، یہ جان بوجھ کے جن لوگوں کے دل میں مرض تھے انہوں نے اس کو الجھانے کی کوشش کی. اور
بہت بہت شکریہ قبلہ، معاف کیجیے گا کہ البتہ سوال مجھے اس کا اقرار ہے کہ بڑا ہے، لیکن انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ہم جاری رکھیں گے. ناظرین تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ.